تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، به قال حدثنا الأعمش قال كنت عند إبراهيم في بيته وهو يقرأ في مصحف فاستأذن رجل فخبأ المصحف فلما خرج قلت له قال كرهت أن يرى هذا أنا إنما نخلو للنظر في المصحف. یہ واقعہ بیان کیا ہے حضرت امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ نے. امام سلیمان ابن مہران اعمش بڑے درجے کے محدثین میں سے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد علم حدیث. وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کے گھر میں بیٹھا ہوا. حضرت ابراہیم نخعی یہ بھی کوفے کے بڑے جلیل القدر محدثین اور فقہا میں سے ہیں، امام ابو حنیفہ کا مذہب کا بڑا حصہ انہی کے اقوال پر مبنی ہے، بہت اونچے درجے کے تابعین میں سے ہیں اور محدثین فقہا میں سے ہیں. تو امام اعمش کہتے ہیں کہ میں ان کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، وہ تلاوت کر رہے تھے قرآن کریم. اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے ملاقات کی اجازت چاہی، باہر سے دستک دی اور آنے کی اجازت چاہی. تو حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم جو پڑھ رہے تھے اس کو بند کر کے چھپا دیا اور اس کو بلوا لیا. جب وہ آدمی اپنی ضرورت پوری کر کے بات کر کے چلا گیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ قرآن مجید کیوں چھپایا؟ وہ آدمی ملنے کے لیے آیا تھا تو آپ نے قرآن کریم کیوں چھپا دیا؟ تو ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ مجھے یہ بات اچھی معلوم نہ ہوئی کہ یہ شخص جو اجنبی ہے یہ جب اندر آئے گا اور مجھے قرآن کریم پڑھتے ہوئے دیکھے گا یا میرے سام ہاتھ میں قرآن کریم پائے گا تو اس کو یہ گمان ہوگا کہ شاید ہم لوگ جب خلوت میں جاتے ہیں تو بس قرآن ہی پڑھتے رہتے ہیں، جب تنہائی میں جاتے ہیں تو قرآن ہی پڑھتے رہتے ہیں، اس کو یہ گمان ہوگا. حالانکہ یہ واقعہ نہیں، تنہائی میں ہم بہت سے کام کرتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس آدمی کو گمان یہ ہوگا کہ ہم قرآن پڑھنے کے سوا کچھ نہیں کرتے، تنہائی میں جب جاتے ہیں تو یہ کر لیتے ہیں. تو اس واسطے میں نے قرآن کریم کو چھپا دیا. یہ حضرت ابراہیم نخعی رحمتہ اللہ علیہ کا اعلیٰ درجے کا تقویٰ اور احتیاط کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تلاوت میں شائبہ پیدا ہو جائے دکھاوے کا، ریا کا، اور کسی آدمی کے گمان میں ایسی بات آ جائے جو واقعے کے مطابق نہیں ہے. اصل میں قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس سے سارے بزرگ ہمیشہ بڑے ڈرتے رہے، لرزتے رہے. بڑی ایسی آیت ہے کہ آدمی جب اس کو سوچتا ہے تو ڈرتا ہے، اور جتنا جس کے اندر خشیت زیادہ ہوتی ہے اللہ جل جلالہ کی، کا خوف زیادہ ہوتا ہے، اس کی عظمت زیادہ ہوتی ہے، اتنا ہی وہ اس سے کانپتا ہے. وہ آیت یہ ہے کہ فلا تحسبن الذین یحبون ان یحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمثابة من العذاب. کیسے فلا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمثابة من العذاب. جو لوگ ایسے ہیں کہ اپنے عمل پر اکڑتے، جو اپنے عمل پر اتراتے ہیں جو ہم نے بڑا اچھا کام کیا، اور اس پر دوسروں کے سامنے اس طرح اتراتے ہیں کہ دوسروں کو حقیر سمجھتے، یہ تو اس کو تو ہوئی نہیں توفیق، مجھے ہو گئے، اس نے نہیں کیا میں نے کر لیا. ایسے لوگوں کو، اور دوسری قسم ایسے لوگوں کی بیان فرمائی جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ایسے اعمال کی جو انہوں نے نہیں کیے. یعنی ان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ ایک عمل انہوں نے کیا تو ہے نہیں، لیکن دل میں خواہش یہ ہوتی ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ میں نے یہ عمل کیا، اور لوگ یہ سمجھیں کہ میں اس عمل کا عادی ہوں، اور اس کی تعریف کریں کہ یہ آدمی بڑا اچھا کام کرتا ہے. تو ایسے لوگ، دو قسم کے لوگ بتائے، ایک وہ جو عمل کرتے ہیں اور عمل کرنے کے بعد اس پر اتراتے ہیں، اکڑتے ہیں، اتراتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ کہ جو عمل تو کرتے نہیں، اور جو عمل انہوں نے نہیں کیا اس کے بارے میں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ یہ سمجھے کہ اس نے یہ عمل کیا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی تعریف کریں. تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کو مت سمجھنا کہ یہ عذاب سے بچ نکلیں گے، یہ عذاب سے بچ نہیں سکتے وہ لوگ. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، یہ مت سمجھنا کہ یہ عذاب سے بچ نکلیں گے، ہمارے عذاب سے بچ نکلیں گے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے حفاظت فرمائے. تو دو قسم کے لوگ ذکر کیے، عمل پر اترانے والے، عمل کیا اور اترا رہے ہیں کہ ہم بڑا زبردست کارنامہ ہم نے سر انجام دیا، اور اس کی وجہ سے لوگوں پر اپنی بڑائی سمجھ رہے ہیں، اور دوسرے وہ کہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسی باتوں کی تعریف کی جائے جو انہوں نے کیے نہیں، اور لوگ سمجھے کہ یہ کر رہے ہیں، یہ عذاب سے بچ نہیں رہے. یہ آیت ایسی ہے کہ اس سے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے صوفیاء، اقیاء لرستے رہے کہ کہیں ہم ان میں سے کسی قسم میں داخل نہ ہو. اسی لیے کہتے ہیں بزرگ کہ کرتا رہے اور ڈرتا رہے، کرے بھی اور ڈرے بھی، کرے اس واسطے کہ حکم ہے کرنے، اور ڈرے اس واسطے کہ پتہ نہیں یہ عمل میرا، میری نسبت سے اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں قبول ہوا کہ نہیں ہوا، کہیں اس میں کوئی شائبہ غیر اللہ کو راضی کرنے کا تو نہیں آ گیا، ریا کا تو نہیں آ گیا، نام و نمود کا تو نہیں آ گیا جس نے تباہ کر دیا. تو کرتا بھی رہے اور ڈرتا بھی. ڈرتا ایک تو اس بات سے رہے کہ جو عمل کیا وہ جس ذات کے لیے کیا تھا واقعتاً اسی کے لیے ہوا کہ نہیں ہوا، اور دوسرے اس بات سے ڈرتا رہے کہ آج ہوا اللہ کی توفیق سے ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرمائی. لیکن کہیں ایسا نہ ہو الحمد باللہ کہ آگے میری حالت بدل جائے اور پھر یہ اس قسم کے عمل کی توفیق نہ ہو، اس سے بھی ڈرتا رہے. تو کرتا رہے اور ڈرتا رہے، نہ یہ کہ کرے اور اترائے. اور دوسرا یہ کہ جو عمل کیا نہیں اس کے اوپر تعریف کی خواہش، باقاعدہ کوشش کرے کہ میں ایسے عمل کی تعریف کی جائے جو میں نے نہیں کیا. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، بڑی خطرناک بات. ارے بھائی نہیں کیا تو نہیں کیا، اب اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ لوگ سمجھیں کہ کیا، تو یہ بڑی خطرناک بات ہے. تو اس واسطے بزرگ ڈرتے رہے. حضرت ابراہیم نقی رحمۃ اللہ نے جو یہ عمل کیا کہ قرآن کریم چھپا دیا، تو اس کے پیچھے در حقیقت یہی خوف کہ جب یہ آدمی اندر آئے گا اور مجھے تلاوت کرتا ہوا پائے گا خلوت میں، تو اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، بڑے بزرگ آدمی ہیں جب تنہائی میں جاتے ہیں تو وہ تلاوت کرتے رہتے ہیں، حالانکہ میں ہر وقت تلاوت کرتا نہیں، تو کہیں میں اس میں داخل نہ ہو جاؤں، کہیں یک مدو بمالم یک پالو. حضرت امام ابونی فرحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ جا رہے تھے، تو جاتے ہوئے ایک بڑھیا نے دیکھ لیا امام صاحب کو. بڑھیا نے دیکھ کر کسی دوسرے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتا ہے، یعنی عشاء کے بعد سے جو نماز پڑھنا شروع کرتا ہے تو فجر ہو جاتی ہے، اور عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتا ہے. یہ جملہ کہہ دیا بڑھیا نے امام ابونی فرحمۃ اللہ علیہ کے بارے. امام صاحب کو غیرت آ گئی. واقعہ اس وقت تک ایسا نہیں تھا، یعنی وہ عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھنے کی عادی نہیں تھے، تہجد ضرور پڑھتے تھے لیکن سو بھی گئے اٹھ بھی گئے، تہجد بھی پڑھ لیا لیکن ساری رات تہجد پڑھنے کا معمول نہیں. جب بڑھیا نے کہہ دیا کہ یہ وہ شخص ہے جو عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتا ہے، تو غیرت آ گئی کہ ایک بڑھیا کا میرے بارے میں یہ گمان ہے، اور یہ ایک ایسی بات کی تعریف کر رہی ہے جو میں نے نہیں کی. تو بس آج سے عزم کرتا ہوں کہ اب ساری زندگی اصل عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ہی پڑھوں. چنانچہ اس کے بعد وہ دن اور امام صاحب کا آخری دن ساری زندگی عشاء کی وضو سے فجر کی نماز. ایک بڑھیا میرے بارے میں یہ گمان رکھتی ہے تو میں اس کے گمان کو سچا کروں. تو بزرگ اس سے ڈرتے رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ایسی بات کی تعریف کرنا شروع کر دیں جو میرے اندر نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے میں اس آیت کا مصداق بن جاؤں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے سنائی کہ یہ خواہش بڑی خراب ہے. اب ہاتھ میں تصویر لیے پھر رہے ہیں اس وجہ سے کہ تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ بھائی یہ ہر وقت ذکر کرتا ہے، اس وجہ سے تصویر اٹھائے کر رہے ہیں. تو یہ پورا یحمدو بما لم یفعل، ہر وقت ذکر تو کرتا نہیں لیکن ہاتھ میں تصویر ہر وقت ہے، زبان پہ ذکر ہو یا نہ ہو دانے چل رہے ہیں. تو یہ ہوا ان یحمدو بما لم یفعل، تو اس غرض سے اٹھائے کرنا تاکہ لوگ تعریف کریں اور لوگ یہ سمجھیں کہ بھائی یہ بڑا ذاکر شامل آدمی ہے، اس میں داخل. تو اس واسطے حضرت ابراہیم نقی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم چھپا دیا. کہ ایک تو ریا کا شائبہ نہ ہو، دوسرے ایسی چیز کا گمان دل میں پیدا نہ ہو دوسرے آدمی کے جو میں نے نہیں کیا. تو اس واسطے اس کا اہتمام کرنا ہے. اللہ لیکن جیسا میں نے شروع میں عرض کیا تھا، یہ حضرت ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ کا تقوی اور غایت احتیاط تاکہ کوئی شائبہ نہ پیدا. اور ہم جیسے ہما شما کو، خاص طور سے مبتدی کو، ہم جیسے مبتدیوں کو یہ چاہیے کہ حتی الامکان نفلی اعمال جو کچھ بھی کرنے کی توفیق ہو تو اس کو، اس کے لیے تلاش کریں خلوت، تنہائی. حتی الامکان کوشش کریں کہ نفلی اعمال جو ہیں وہ خلوت میں، تنہائی میں ہوں، دوسروں کے سامنے نہ ہوں، کیونکہ تاکہ انسان فتنے میں مبتلا ہو. دیکھو حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ سوائے فرض نماز کے، کہ اس کا مسجد میں ادا کرنا ہی افضل ہے ہر حالت میں. فرض نماز کے سوا جتنی نمازیں ہیں، سنتیں ہیں، نوافل ہیں، مستحبات ہیں، ان سب کے بارے میں فرمایا کہ افضل یہ ہے کہ انسان اپنے گھر میں ادا کرے. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی، اکثری معمول یہی تھا کہ فرض پڑے اور فرض پڑھ کے گھر تشریف لے گئے اور جا کر سنتیں اور نوافل جو کچھ پڑھنے گھر میں پڑھے. اور اس پر سب علماء کا اتفاق اور اجماع ہے کہ سنتیں اور نوافل گھر میں پڑھنا افضل ہے بنسبت مسجد میں پڑھنے. بس چلتا رہا ہے سلسلہ. البتہ ساتھ ساتھ وقائے کرام حکمائے امت ہیں، انہوں نے فرمایا کہ بے شک افضل تو یہی ہے کہ گھر میں جا کے پڑھے سنتیں بھی نقلیں بھی، لیکن ہم جیسے غافل لوگ کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر جب پہنچے تو وہاں کے کام دھندے میں لگ کر اور سنتیں غائب ہی ہو جائیں. اس واسطے تو فقہا نے فرما دیا کہ بھائی جس کو یہ اندیشہ ہو کہ گھر میں جا کر وہ کہیں اور کسی کام میں مشغول ہو جائے گا اور نہیں اندیشہ ہوگا سنتوں سے چھوٹ جانے کا تو وہ چلو مسجد ہی میں پڑھ لیا جائے. لیکن اصل حکم یہی ہے کہ مسجد کے بجائے گھر میں پڑھنا افضل ہے سنتوں کا بھی نفلوں کا. یہ کیوں؟ تاکہ یہ تعلیم و تربیت دی جائے کہ نفلی اعمال جتنے بھی خلوت میں کیے جائیں گے اتنا ہی افضل ہوگا، اتنا ہی اس میں اخلاص کی توقع زیادہ ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہونے کی امید زیادہ ہوگی. اسی لیے فرمایا ذکر جو ہے اس بات پر سب کا اتفاق ہے، کسی میں کا اختلاف نہیں کہ ذکر خفی یعنی آہستہ آواز سے ذکر کرنا افضل ہے ذکر جہر کے مقابلے میں، یعنی بلند آواز سے ذکر کرنے کے مقابلے. ادعو ربکم تضرعا وخفیا، قرآن کریم نے فرمایا آہستہ آواز سے ذکر کرنا افضل ہے بنسبت جہر کے بلند آواز سے ذکر کرنے، کیونکہ اس میں اخلاص زیادہ. ارے نفلی عمل کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ بندے کا اور بندے کے مالک کا رشتہ ہے، اس میں کوئی تیسرا داخل کیوں ہو؟ میں ہوں اور میرا اللہ ہے، بندہ ہے اور اس کا مالک ہے، تیسرا داخل ہی کیوں ہو؟ اس واسطے نفلی اعمال کے اندر اہتمام حتی الامکان اس بات کا کرنا چاہیے کہ وہ نفلی عمل خلوت میں ہو، تنہائی میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ براہ راست آدمی رابطہ جوڑے جس میں کسی اور کا دخل عمل نہ ہو. یہی کوشش کرنی چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اس طرح انسان ریا کے شائبوں سے، دکھاوے کے شائبوں سے بھی محفوظ رہتا ہے. لیکن عمل شروع تو کیا تھا، اخلاص کے ساتھ خلوت میں کیا، حتی الامکان کوشش کی کہ دکھاوا وغیرہ نہ ہو، تنہائی بھی حاصل کرنے کی کوشش کی، کوئی آدم کا اینڈ عبادت کے وقت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے وقت میں، نماز کے وقت میں، تلاوت کے وقت میں کوئی آ گیا. اب آ گیا تو کیا کرے؟ کیا عمل چھوڑ دے کہ بھائی فلاں آ گیا ہے یہ دیکھ لے گا تو عمل ترک کر دوں؟ نہیں. حکم یہ ہے کہ کسی دوسرے کے آ جانے کی وجہ سے جو عمل شروع کیا ہے وہ ترک نہ کرے، اس خیال سے کہ یہ دیکھ لے گا، ترک نہ کرے، جاری رکھے، جاری رکھے. اور اگر اس کے علم میں آ گیا تو آنے دو. میں نے عمل اس کو دکھانے کے لیے شروع نہیں کیا، عمل کا اصل محرک، اس کا اصل داعیہ، اس کی اصل علت یہ نہیں تھی کہ میں اس کو دکھاؤں، لیکن آ گیا اور آنے کے بعد اس کی نظر پڑ گئی، دیکھ لیا، تو اس کی وجہ سے عمل ترک نہ کرے. اس لیے کہ جس طرح مخلوق کی خاطر عمل کرنا ریا ہے، مخلوق کی خاطر عمل کو ترک کرنا بھی ریا. عمل ترک کرے یہ بھی ریا. تو اس واسطے مخلوق کی وجہ سے ترک نہ کرے کہ بھئی یہ دیکھ لے گا اور اس کو دیکھنے سے یہ مجھے کیا سمجھے گا. ارے بھائی جو سب طرح سمجھ، ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں. تو یہاں اشکال یہ پیدا ہوتا ہے ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس واقعے میں جو میں نے ابھی آپ کو سنایا، کہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھا کر قرآن کریم چھپا دیا. دوسری طرف بزرگ یہ کہتے ہیں کہ اگر مخلوق کوئی آ گئی جبکہ عمل شروع کیا تھا اللہ کے لیے، اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا جوئی کے لیے، بیچ میں کوئی آ گیا تو چھوڑے نہیں، یا کیوں چھوڑ دیا ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ؟ تو ذرا سمجھ لو، بات یہ ہے کہ عمل تو چھوڑنا تھا ہی، کیونکہ جب کوئی آ رہا تھا اور اس کو اجازت مانگی اس نے، تو کوئی کام لے کر آیا، کوئی بات لے کر آیا، تو اس کی بات سننی تھی، اس کا آنے والے کا اکرام کرنا تھا، مہمان کا اکرام، یہ بھی ایک مستقل حق ہے مہمان کا، وہ کرنا تھا، لہذا تلاوت تو چھوٹنی تھی ہی. اس وجہ سے نہیں چھوڑی کہ یہ مجھے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نہ دیکھے. وجہ کیا کہ امام احمد پہلے سے موجود تھے، شاگرد پہلے سے موجود تھے امام احمد، ان کی وجہ سے تلاوت ترک نہیں کی، تلاوت جاری تھی اور امام احمد دیکھ رہے تھے، اس کی وجہ سے چھوڑی نہیں، اس واسطے کہ وہ شاگرد میں بیٹھے رہے، دیکھا دیکھا. لیکن ایک اجنبی آدمی آیا، اس نے اجازت مانگی کسی بات کے لیے، کسی کام کے لیے، تو اس کا حق ادا کرنے کی خاطر تلاوت تو چھوڑنی تھی ہی. اب دو راستے تھے، کہ تلاوت چھوڑ کر قرآن کریم وہیں رکھا رہنے دیتے یا چھپا دیتے. تو چھپا دیا اس غرض سے تاکہ اس کے دل میں کوئی ایسی بات کا شائبہ پیدا نہ ہو جو میں نے نہیں کی، اس واسطے ابراہیم نخعی نے چھپا دیا. ورنہ جیسے میں نے عرض کیا، حکم یہی ہے کہ جب کام شروع کیا اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ، رضا جوئی مقصود ہے، دکھاوا مقصود نہیں، اور اس وقت میں کوئی آ گیا تو اس کی وجہ سے عمل کو ترک نہ کرو، جاری رکھو. اب جاری رکھنے کے بعد دل میں خیال آ رہا ہے کہ بھائی فلاں نے دیکھ لیا اور بڑا اچھا ہوا، میں نے اگرچہ چاہا نہیں تھا کہ یہ دیکھے، اور چاہا نہیں تھا کہ اس کام کے لیے میں اس کو دکھاؤں، لیکن اس نے دیکھ لیا تو بڑا اچھا ہوا، دل میں خوشی ہو رہی، دل میں اس بات پر مسرت ہے، خوشی ہے کہ اس نے مجھے اس حالت میں دیکھ لیا. یہ خوشی کیوں ہو رہی ہے؟ یہ خوشی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ یہ بڑا نازک مقام، اور یہ ہم سب کو پیش آتا ہے، شاید ہی کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہو جس کو نہ پیش آتا ہو. پیش آتا ہے تقریباً ہر ایک کو آتا ہے. بھائی ذرا سا آگے آگے آ جائیے تاکہ کوئی بات نہیں قریب آ جائے گا. تقریباً ہر عمل کرنے والے کو یہ بات پیش آتی ہے کہ عمل شروع کیا تھا اخلاص کے ساتھ اور اس میں دکھاوا مقصود نہیں تھا, محرک یہ نہیں تھا, لیکن بیچ میں آ گیا اور آنے کے بعد کسی آدمی کو اپنے اس عمل کی اطلاع ہو گئی تو اس عمل کے اوپر دل میں خوشی ہو رہی ہے. تو یہ خوشی کیسی ہے, یہ خوش ہونا ریا ہے کہ نہیں؟ مجھے خیال کیا یہ بڑا نازک مقام, اس میں ذرا سا آدمی پھسل جائے تو ریا کا بھی اندیشہ ہے, اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح فہم عطا فرمائے تو پھر انشاءاللہ وہ محفوظ رہے گا اور ریا کے وبال میں شامل نہیں ہوگا. اگر یہ خوشی ہو رہی ہے تو ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں صراحتاً بڑی تسلی کی بات فرمائی. تسلی کی بات یہ فرمائی کہ ایک صحابی نے بیان ہی یہی سوال کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ بعض اوقات میں کوئی عمل کرتا ہوتا ہوں اور کسی اللہ کے بندے کو میرے اس عمل کی اطلاع ہو جاتی ہے تو مجھے اس پر خوشی ہوتی. تو آپ نے فرمایا کہ ذالک عاجل بشر المؤمن, کہ یہ مومن کے کی نقد مومن کا کی نقد خوشخبری ہے, یعنی اس سے گھبرانے کی بات نہیں, یہ نقد خوشخبری ہے کہ اس دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا ایک اچھا حال کسی اللہ کے بندے پر ظاہر فرما دی. تو اس سے گھبرانے کی بات نہیں, یہ نقد خوشخبری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. ذالک عاجل بشر المؤمن, تو گھبرانے کی بات نہیں. ہاں البتہ ایک بات کا دل میں استحضار کر لو, میرے حضرت فرماتے ہیں بس یہی بات ہوتی ہے بزرگوں کی نگاہ میں رہنے سے اور ان کی بات سننے سے, ان کے صحبت سے یہی انسان کو حاصل ہوتا ہے کہ وہ ذرا سا لائن کا کانٹا بدل دیتے ہیں. اگر ذرا سا کانٹا ادھر دوسری طرف چلا جاتا تو پتا نہیں دور جا کر کہاں سے کہاں پہنچتا انسان, لیکن وہ کانٹا بدل دیتے ہیں. تو فرمایا کہ اس موقع پر دل میں ایک بات کا خیال لے آؤ. کیا لے آؤ؟ کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے اس اللہ کے بندے پر میری اچھی حالت ظاہر فرمائی. اگر یہ میری حقیقت پہچان لیتا اور میری گندگی سے, میرے گناہوں سے, میری غلطیوں سے آگاہ ہوتا تو یہ شخص مجھ سے نفرت کرتا. آپ نے میرے عیوب اس سے چھپا دیے اور میرے ایک اچھا عمل اس کے اوپر ظاہر فرما دیا, اللہ آپ کا شکر. یہ شکر ادا کر لو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس وقت اور لگ جاؤ اپنے کام, پھر کوئی پرواہ نہیں, کوئی شیطان وطان کچھ نہیں بگاڑے گا انشاءاللہ اگر یہ کام کر لیا. اور یہ نہ کیا, دوسرا راستہ کیا ہے؟ دوسرا راستہ یہ ہے کہ بھائی واہ یہ تو بڑا اچھے موقع پہ آیا آدمی اور اس نے جو دیکھا تو اب یہ میرے بارے میں کیا کیا گمان کر رہا ہوگا, اور یہ کتنی اچھی بات ہے کہ یہ میرے بارے میں یہ گمان کر رہا ہے, اب اس کو سوچ رہے بیٹھ. اور اب جو عمل جس طرح کر رہے تھے اس سے اور زیادہ اہتمام کے ساتھ کرنا شروع کر دیا. پہلے اتنا خوشو نہیں تھا, اب اور خوشو پیدا ہو گیا. پہلے اتنا دھیان نہیں تھا, اب اور زیادہ دھیان شروع کر دیا. اب جو یہ عمل ہو رہا ہے یہ اس کو دکھانے کی خاطر ہو رہا ہے, یہ ریا کا عمل ہو رہا ہے. تو کانٹا اس طرح بدلتا ہے. میرے والد ماجد اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جہاں راستے بدلتے ہیں خاص طور سے ریل گاڑی میں بہت نظر آتا ہے, ریلوے لائن میں جہاں سے لائن بدلتی ہے تو وہاں دونوں لائنوں کے درمیان فاصلہ بہت تھوڑا سا ہوتا ہے. لائن جہاں سے بدلی تو فاصلہ بالکل کم, بعض اوقات ایک انچ کا بھی نہیں دونوں لائنوں کے درمیان, اتنا چھوٹا سا فاصلہ. لیکن اگر اس لائن پر پڑ گیا ایک انچ ذرا سا ادھر ہٹ کے تو آگے چل کر وہ سینکڑوں ہزاروں میل کا فاصلے میں تبدیل ہو جائے, سینکڑوں ہزاروں میل کا فاصلہ, ذرا سی لائن بدلی تھی اور بدل کر کہاں سے کہاں پہنچ گیا, معلوم ہوا کہ صاحب چلا تھا تو لاہور کے لیے پہنچ گیا کوئٹہ, اس واسطے ایک انچ کا ذرا سا فرق ہو گیا. تو لائن بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی اللہ بچائے, اور بدل جائے اور اس کے اوپر آدمی سیلف کھڑا ہو تو کہیں سے کہیں پہنچا. اور اگر لائن صحیح ہے تو اس صورت میں چلتا جائے, جتنا چلے گا اتنی ہی منزل قریب آئے گی, اتنا ہی اپنے مقصود کو پہنچے گا. تو یہ بزرگوں کے بزرگ جو ہوتے ہیں نا, یہ اہل نظر, یہ اللہ والے, یہ درحقیقت کانٹے والے ہیں, یہ انسان کا کانٹا بدلتے ہیں, اس کی لائن بدلتے کہ صحیح لائن پر لگا دیا بس ذرا سا. اب وہ کانٹا بدلنے میں کیا ہوتا ہے, ذرا سا ایک رخ موڑ دیا اس کا, وہ ایک انچ رکھ کے ادھر آ گیا تو دیکھنے میں پتا بھی نہ لگا, لیکن اس کے نتیجے میں صراط مستقیم پر گامزن ہو گیا, بس صراط مستقیم ایسے بھی جسے گمراہ ہے, اب آگے اس کے گمراہ ہونے کا راستہ بدل. تو بزرگوں کی نظر سے یہ حاصل ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ کرو, کانٹا بدل رہے ہیں, دیکھو کانٹا بدل رہے ہیں, یہ کرو. اچھا بھائی دیکھ لیا اس نے, اے اللہ آپ کا کیسا کرم ہے کہ اس کے اوپر میری اچھی حالت ظاہر کرنا, اگر میرے عیوب ظاہر ہو جاتے تو یہ شخص مجھ سے نفرت کرتا, آپ نے اپنے فضل و کرم سے اس کے اوپر میری اچھی حالت ظاہر فرمائی تو اس واسطے یہ اچھا خوشگمان ہوگا. اور اے اللہ اور اضافہ کر لو کہ اللہ اس کے دل میں میرے بارے میں جو نیک گمان پیدا ہوا ہے, اے اللہ اس نیک گمان کو میرے حق میں سچا کر دی, جو میرے حق میں اس گمان کو سچا کر دیجیے, میں ہوں تو نہیں اس کا اہل لیکن اس کے دل میں جو نیک گمان پیدا ہوا ہے اے اللہ اس کو سچا کر دیجیے کہ واقعی میں اس کا اہل بن جاؤں. یہ دو کام کر لو تو انشاءاللہ شیطان کے شر سے محفوظ رہو. تو یہ بڑا جیسے میں نے کیا کہ ہر انسان کو بیٹا ہے, ریا کی اصل تعریف یہ ہے دکھاوے کی, کہ آدمی کے کام کرنے کا محرک اور دایا اصل سبب وہ دوسرے کو دکھانا ہو تب ہے ریا. لیکن جہاں اصل محرک وہ نہیں, اصل محرک اللہ کی رضا جوئی ہے تو اخلاص ہے. البتہ بیچ میں شیطان آ کر راستہ مارنے کی کوشش کرتا ہے, تو شیطان کا راستہ مارنے کا راستہ وہ بتا دیا کہ ایسے صورت میں اس کے شرط اس طرح اپنے آپ کو بچا لیں. اور باقی اور بیچ میں آئے خیال وسوسہ جو آتا رہتا ہے, تو شیطان ہر وقت بتاتا رہتا ہے کہ دیکھ تو کیا کر رہا ہے, یہ سب ریا کر رہا ہے, یہ اس کو بار بار دل میں وسوسے لاتا ہے, یہ کیا کر رہا ہے, یہ تو سب تیری سب دکھاوا ہو رہا ہے, سب ریا ہو رہی ہے, سب نام و نمود ہو رہا ہے, تیرے اس عمل کی ایک دمڑی نہیں اٹھتی, یہ کیوں کر رہا ہے, اس لیے کر رہا ہے کہ اس کو یہ بات بری لگ رہی ہے کہ یہ عمل میں شریک ہے شامل ہے. تو وہ چاہتا ہے کہ اس کے دل میں مایوسی پیدا کر کے, یاس پیدا کر کے اس کو اس عمل سے ہٹا دو. تو اس واسطے اس کو اگر یہ کہے کہ بھائی تو یہ نیک کام مت کر, تو یہ نیک کام وہ مسلمان ہے اور ایمان رکھتا ہے, تو ایمان کی تقاضے سے اس کو اس عمل سے ہٹانا آسان نہیں. کہ میں بھائی یہ تو نیک عمل کر رہا ہوں, تو کہتا ہے ہٹ جاؤ, کیوں ہٹ جاؤ, تو شیطان راستہ مارتا ہے کہتا بھائی عمل تو بڑا اچھا ہے لیکن تو جو کر رہا ہے یہ اس میں ریا ہے, اس میں نام و نمود ہے, اس میں دکھاوا ہے, اس میں اخلاص نہیں, یہ بے حقیقت ہے, یہ بے روح ہے, لہذا جب بے روح کہا تو اس سے اچھا تو جا کے اپنا دنیا میں کوئی دھندا دیکھ, یہ کس سے کرنا پڑ گیا, اپنے وقت بھی ضائع کیا, محنت بھی ضائع کی, حاصل کچھ نہ ہوا. یہ کہتا تھا تو کہتے ہیں یہ وسوسہ، یہ وساوس، اس کی پرواہ مت، ارے لگے رہو، لگے رہو عمل. اور جو وساوس اگر آئے دکھاوے کے، ریا کے، نام و نمود کے، سبب جو شیطان کے وسوسے ہیں، اس کی وجہ سے چھوڑنا نہیں، عمل کو نہیں چھوڑنا، عمل کو نہیں چھوڑنا. بھائی اگر وسوسہ ریا کا آ رہا ہے، اے اللہ یہ عمل کہیں ایسا نہ میرا برباد ہو جائے، اے اللہ مجھے اخلاص ادا کرنا، دعا کر اللہ تعالیٰ کو پکا لوں، باقی چھوڑا نہیں اس کی وجہ. یہ بڑے کانٹے کی بات ہے، عرض کر رہا ہوں بزرگوں کی بتائی ہوئی. اور یہی شیطان راستہ مار ڈر رہا ہے اس وسوسے احرمن بتے خوشدار گوشنا بیا پپیا مستروشا. اس راستے کے اندر ایک وسوسہ شیطان کا بعض اوقات انسان کو تباہ کر دے. وہ نہیں چاہتا کہ اللہ کا کوئی بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو، رجوع کرے، اس واسطے اس قسم کے وسوسے ڈالتا رہتا. لیکن اس کا علاج یہ ہے کہ اچھا نہیں، ہم تو کریں گے، جس طرح بھی ہوگا کریں گے، چھوڑیں گے نہیں یہ عمل. جو اللہ نے توفیق دے دی ہے تو اب چھوڑنا نہیں. اور ریا کے وسوسے آئے کچھ ہو، ہم عمل کو نہیں چھوڑیں گے، ہاں اس کی کوشش کریں گے کہ ریا کے جو شائبے ہیں ان کو دور کر لیں، جس طرح ہو سکے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، اخلاص پیدا کریں، لیکن چھوڑنا نہیں ہمیں اس وجہ سے. ارے اور تو اور ہمارے حضرت اللہ تعالیٰ نے عجیب فہم عطا فرمائی تھی حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی قرۃ اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کر. حقیقت یہ ہے ہمارے حضرت فرمایا کہ حضرت خان رسول اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ اس طریق کے مجدد. تو حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت حاجی صاحب پیارے میاں، ریا کے وسوسے یا ریا کے خیالات کی وجہ سے عمل ترک نہ کرو. یہ بات کوئی محقق ہی بتا کہہ سکتا ہے، یہ ہمارے شما کے بس کے کام نہیں. فرماتے ہیں کہ مت ترک کرو. ارے اگر کوئی عمل فرض کرو کہ ریا ہی سے ہو رہا ہے لیکن کیے جا رہے ہو، کیے جا رہے ہو، تو انشاءاللہ ایک دن اخلاص خود بخود پیدا ہو جائے. وہ کہتے ہیں کہ ریا جو ہے شروع میں عمل ریا سے شروع کیا تھا، رفتہ رفتہ وہ ریا جو ہے وہ عادت بن جائے گی، اور عادت رفتہ رفتہ عبادت بن جائے. جل بھائی صاحب فرماتے ہیں، کہتے ہیں ریا رفتہ رفتہ عادت بن جائے گی اور عادت رفتہ رفتہ عبادت بن جائے گی. تو چھوڑو نا جو بھائی، یہ تو ریا ہو رہی، لہٰذا چھوڑ دو نا. عمل کی اپنی خاصیت، وہ عمل اگر اس کے اوپر مداومت اختیار کر لی، مداومت اختیار کر لی، عمل صحیح ہے، عمل صالح ہے، اللہ کی رضا والا عمل ہے، اور اس کے اوپر پابندی اختیار کر لی، تو چاہے شروع میں وہ ریا ہی سے شروع کیا ہو، یہ سچی ریا سے شروع کیا ہو، اجر تو کوئی نہیں اس کا، لیکن رفتہ رفتہ اگر کرتے گئے کرتے گئے تو کہتے ہیں وہ عادت بنے گی، اور عادت جو ہے رفتہ رفتہ انشاءاللہ عبادت بن جائے، ایک نہ ایک دن عمل اخلاص کی طرف لے ہی جائے گا. چھوڑے گا نہیں تم کو انشاءاللہ. ارے یہ سورت بنا لینا بھی یہ معمولی بات نہیں. اللہ کیا عجیب بات یاد آئی. حضرت گنگوہی قدر صلی اللہ تعالیٰ سے دو اللہ تعالیٰ ہم کے درجات کو لگتا، وہ ایک دن فرمانے لگے، مجلس تھی تو اس مجلس کے اندر حضرت گنگوہی قدر صلی اللہ تعالیٰ سے دو نے فرمایا، تقریباً آپ دیدہ ہو گئے، کہہ رہے میاں تم کہاں میرے پاس آ گئے، مسلح سمجھ کر اور شہد سمجھ کر میرے پاس کہاں آ گئے. ارے جاؤ کوئی ڈھنگ کا آدمی تلاش کرو، کوئی ڈھنگ کا شہد مسلح تلاش کرو، ان کے پاس جاؤ، اور میری مثال تو ایک ڈاکو کسی ہے. الایا تو دیکھا کیا حضرت پر حضرت کا مقام ہے اللہ اکبر. فرماتے ہیں میری مثال تو ایک ڈاکو کسی ہے. اور پھر قصہ سنایا، قصہ یہ سنایا کہ ایک شخص تھا وہ ڈاکے واقعے مارا کرتا تھا، ڈاکو تھا، اور ڈاکوں کے اندر اپنی جان کو اکیلی پہ رکھ کے جناب رات کو اور سردی میں اور بارش میں اور پتا جانے کس کس طرح خطرات میں اپنے آپ کو ڈال کے اور لوگوں کے مال لوٹا کرتا تھا. ایک مرتبہ جا کے دیکھا تو ایک پیر صاحب تھے، ان کی مجلس جمی ہوئی ہے اور لوگ ان کے دیوانہ وار عاشق ہیں، پروانہ وار ان کی طرف آ رہے ہیں، اور کوئی ہدیے لے کر آ رہا ہے، کوئی تحفے لے کر آ رہا ہے، نہ کوئی محنت نہ مشقت، اور گھر بیٹھے پیسے آ رہے ہیں اور ہدیہ تحفے پہنچ رہے ہیں، فتوحات ہو رہی ہیں. تو اس کے دل میں کہا آیا کہ یہ تو بڑا اچھا دھندا ہے، تو تو ساری رات اپنی برباد کرتا ہے، جان کو بھی خطرے میں ڈالتا ہے اور لوگوں کے مال لوٹنے کے اندر اور کتنی مشقتیں اٹھاتا ہے، تب جا کر یہ پیسے ملتے ہیں. ارے یہی کام کیوں نہ کر کہ پیر بن کے بیٹھ جائے، اور پیر بن کے بیٹھ اور اس سے لوگ آئیں گے اور تیرے پاس دیکھو کیا فتوحات کا دروازہ کھلے گا، ہدایا تحفے آئیں گے اور نذرانے چڑھاوے ہوں گے. تو یہ نے اپنا سارا ڈاکو واکو ڈاکے کا کام چھوڑ چھاڑ کے اور اس نے ایک مجلس جما لی اور ہاتھ میں تسبیح لے کے اور بیٹھ گیا اور بزرگوں کے کچھ باتیں سنانے لگا اور کتابیں تابیں پڑھنے لگا. لوگ جمع ہو گئے، کسی کو کچھ ذکر بتا دیا، کسی کو کچھ ذکر بتا دیا، کسی کو کچھ ذکر بتا دیا. یہ سب کرتا رہا، رفتہ رفتہ یہ ہوا کہ لوگ متقد ہو کے آ رہے، کوئی ہدیہ لے کے آ رہا ہے، کوئی تحفہ لے کے آ رہا ہے، کام بن رہا ہے. متقدوں یہ سلسلہ چلتا رہا. تو یہ لوگوں کو ذکر بتاتا تھا، تو جو لوگ آئے اس کے پاس مرید ہونے کے لیے تو ان کو ذکر بتایا، شغل بتایا، کوئی وظیفہ بتایا، وہ واقعی طالب تھے، سچی طلب لے کر آئے تھے. ان کو اذکار بتایا گیا، وظیفے بتایا گیا، انہوں نے ذکر کیا، وظیفے پڑھے. تو ذکر میں تو اللہ تعالیٰ نے خاصیت رکھی ہے، وہ ذکر کے بدولت کہیں سے کہیں پہنچ گئے، ان کا راستہ پتا ہوا کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اللہ تعالیٰ بتایا کہ تقرب کے اعلی مقام پہ پہنچ گئے. اب پیر صاحب اپنا تجارت چمکا رہے تھے، تو جب یہ جو مریدین تھے ان کے ذکر کرنے والے، ایک دن انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھائی ذرا دیکھیں تو صحیح ہمارے پیر صاحب کس مقام پر ہیں، کس اونچے مقام پر پہنچے ہوئے ہیں، ان کی نسبت معلوم کریں. تو وہ ذکر شغل کرتے کرتے لگا رہے ان کو ملاقات عطا فرما دیے تھے، تو مراقبہ کیا اپنے شیخ کے مقام کو دیکھنے کے لیے، بہت مراقبہ کیا، بہت کچھ کیا، کہیں نظر ہی نہیں آتا، وہ کہیں ہو تو نظر آئے، وہ کہیں شیخ کا کسی مقام کا نظر ہی نہیں آتا. انہوں نے کہا بھائی ہمارا شیخ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی اتنے اونچے مقام پر پہنچا ہوا ہے کہ ہماری وہاں تک رسائی ہی نہیں، اتنے اونچے مقام پر. تو کئی مرتبہ کوشش کی، یہاں تک کہ کامیابی نہیں ہوئی. آخر کہا کہ بھائی ایک دن اپنے شیخ کا ذکر تو کرو کہ یہ آپ ہیں کہاں، کہیں نظر ہی نہیں آتے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہم نے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو لگا نے کسی ایسے مقام پر پہنچایا کہ جہاں تک ہماری تصور کی بھی رسائی نہیں. ہم نے بہت مرتبہ معلوم کرنے کی کوشش کی، آپ کا مقام پتہ نہیں لگا، کچھ ہمیں ہوا دے دی کہ کس مقام پر ہے، نسبت کا آپ کا کیا مقام. جب ان مخلص مریدوں نے یہ سوال کیا اس آدمی سے تو رو پڑا اور کہا کہ کب تک میں تم کو دھوکا دوں، میں آج تمہیں صحیح بات بتاتا، حقیقت یہ ہے کہ میں نہ شیخ ہوں، نہ پیر ہوں، نہ مسلم ہوں، نہ کوئی ولی اللہ ہوں، میں تو ڈاکو ہوں. اور ڈاکہ ڈالنے کا ایک نیا طریقہ میں نے یہ ایجاد کیا تھا، اس کی خاطر سب یہ سب دھندا رچایا ہے، حقیقت میں کچھ بھی نہیں. تمہیں جو میرا مقام نظر نہیں آیا، اس واسطے نظر نہیں آیا کہ میں تو ہوں ہی نہیں کسی مقام پر، میں یہ فلسفہ بھی میں پہنچا ہوا ہوں، اس واسطے یہ تمہیں نظر نہیں آیا، حقیقت حال تو میری یہ ہے. اور اب جاؤ تم، خدا کے لیے بہت میں نے تم کو دھوکہ دے دیا، اب جاؤ کوئی صحیح معنی میں اللہ کا اللہ والا کوئی تلاش کرو اور اس کی خدمت میں صحبت میں جا کر پہنچو. مریدین نے سنا تو پہلے دنگ رہ گئے، اس کے بعد مریدین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذکر لگایا کی برکت سے، طلب صادق کی برکت سے واقعی کسی مقام پر پہنچا دیا تھا. سب نے مل کر دعا کی کہ یا اللہ یہ جیسا پیسا ہے لیکن آپ کا راستہ ہمیں اس کے راستے سے ملا، ہمیں آپ کے آپ تک پہنچنے کے لیے یہ شخص واسطہ بنا، تو اے اللہ یہ جس قسم کے کسی مقام پر ہے اب اس کو ایسے مقام پر ڈال دیے جو آپ کی رضا کا مقام ہے. سب نے مل کر دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ڈاکو کا بھی کام بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا دل بدل دیا، اس کی زندگی بدل دی، اس کے بعد واقعی وہ اعلیٰ درجے کے مقام پر تھا. تو حضرت فرماتے ہیں حضرت گنگوئی کرو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کے درجات پر فرمائے، یہ اپنے مریدین سے فرما رہے ہیں کہ بھائی میری مثال تو اس داتو کی تھی ہے، اللہ اللہ اس جیسی ہے. تو یہاں وہ آدمی حضرت حاجی صاحب کی بات لوٹ جائیے، حضرت حاجی صاحب کی بات پر آدمی لگا تھا کس کام سے، محض پیسے کمانے کی خاطر، ریا کی خاطر.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نو فرمال ہے. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.